بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے، بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران دوسری مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ علق کی آیت نمبر 1 سے 14 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سنیں گے. اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروں کے نشر ہوگا، اور اس کے بعد حضرت معصومہ قم کے یوم وفات کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا. خصوصی پروگرام کے بعد نشر ہوگا پروگرام آئینۂ صحافت اور ایرانی فن تعمیر. ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلیٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کی ترقی و پیش رفت کی بنا پر دشمن چراغ پا ہے، ملک میں پوری طرح امن قائم ہے، بلوائیوں سے سختی سے نمٹیں گے، صدر رئیسی کا خطاب. فوج سے متعلق عمران خان کے بیان پر کارروائی کے لیے وزیراعظم شہباز شریف کو نواز شریف کی ہدایت. اور روس کے شہر کوستروما کے کیفے میں خوفناک آتش زدگی، کم سے کم 15 افراد ہلاک اور متعدد دیگر زخمی. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران قوی اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے دشمن فتنہ انگیزی کر رہے ہیں. سائنسی کیمپ میں شامل اسکولی طلبہ سے ملاقات اور گفتگو کے دوران صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے مختلف میدانوں میں اس قدر ترقی کی ہے کہ حتیٰ ملک کے بہت سے ماہرین بھی اس بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے میں پیچھے رہ گئے ہیں. انہوں نے 4 گھنٹے تک جاری رہنے والی اس ملاقات میں کہا کہ ان سائنسی کیمپس اور دوروں کے ذریعے ایرانی طلبہ کو پتہ چلے گا کہ جہاں کہیں زیادہ پابندیاں اور رکاوٹیں رہی ہیں، وہاں ملک نے زیادہ ترقی کی ہے، جو کہ سائنسدانوں اور محققین کے عزم ارادے کا نتیجہ ہے. صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ہماری اس ترقی اور طاقتور بننے کے عزم و ارادے کو روکنے کے لیے ہی دشمن نت نئی سازشیں رچ رہا ہے. صدر مملکت نے حالیہ بلوؤں اور فسادات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اعتراض کرنے اور بلوؤں، ہنگاموں اور آشوب پھیلانے کے اقدامات میں بہت فرق پایا جاتا ہے، اور جو لوگ بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں ان سے نمٹا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ایران کو لیبیا اور شام جیسا بنانے کی امریکہ اور ایران کے دشمنوں کی کوششوں کے باوجود آج ایران اور اس کے مختلف شہروں میں امن قائم ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ امریکہ شکست کھا چکا ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ شیراز کے دہشت گردانہ حملے پر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے بعض مستقل رکن ملکوں کی خاموشی سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ اب بھی دہشت گردوں کو اچھے اور برے میں تقسیم کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش کے نام اپنے ایک مراسلے میں ایران کے شہر شیراز میں ہونے والے حالیہ دہشت گردانہ حملے پر سلامتی کونسل کی خاموشی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا ہے کہ شیراز کے دہشت گردانہ واقعے پر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل جیسے عالمی ادارے کی جانب سے رد عمل کا نہ آنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے بعض مستقل رکن ممالک اب بھی دہشت گردوں کو اچھے اور برے میں تقسیم کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں، اور یہی نہیں بلکہ بین الاقوامی دہشت گردی کے مقابلے میں سلامتی کونسل کو اپنے فریضے کی انجام دہی سے بھی روکے اور اس راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے مراسلے میں کہ جس کی ایک کاپی سلامتی کونسل کے چیئرمین اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سربراہ کو بھی ارسال کی گئی، شیراز کے دہشت گردانہ حملے کی مذمت میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے بر وقت اختیار کیے جانے والے موقف کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دہشت گردانہ حملہ جس کی ذمہ داری داعش دہشت گرد گروہ نے قبول کی ہے، جہاں داعش کے خلاف جنگ میں شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شجاعت و بہادری کو ظاہر کرتا ہے، وہیں علاقے کی سلامتی کو یقینی بنانے میں شہید قاسم سلیمانی کے کردار کی اہمیت کا بھی پتہ دیتا ہے۔ وزیر خارجہ نے اپنے مراسلے میں لکھا کہ اسی کے ساتھ شیراز دہشت گردانہ حملے سے ایک بار پھر اس چیز کا احساس بڑھ گیا ہے کہ دہشت گردی کا جڑ سے مقابلہ کرنے کے لیے علاقائی اور عالمی تعاون بہت ضروری ہے۔ ایران کے شہر شیراز میں حضرت شاہ چراغ علیہ السلام کے حرم مطہر میں 26 اکتوبر کو ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں 2 بچوں سمیت 15 افراد شہید اور 30 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ اس درمیان ایران کے صوبہ فارس کی عدلیہ کے سربراہ نے اعلان کیا کہ شیراز میں دہشت گرد گروہ منافقین کے 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ صوبہ فارس کی عدلیہ کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ گرفتار کیے جانے والے دہشت گردوں کی سرگرمیاں صرف صوبہ فارس تک محدود نہیں تھیں اور ملک کے دیگر علاقوں تک سرگرمیوں کا دائرہ پھیلا ہوا تھا۔ کہا کہ گرفتار شدہ عناصر منافقین کے سرغنوں کے منصوبوں پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عناصر ایک تخریبی منصوبہ تیار کر کے اس کو عملی جامع پہنانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس ناپاک منصوبے پر عمل درآمد سے قبل ہی ان عناصر کو گرفتار کر لیا گیا۔ صوبہ فارس کی عدلیہ کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی نے کہا کہ گرفتار کیے جانے والے ان عناصر سے دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ہدایت دی ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف فوری طور پر قانونی کارروائی کریں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے درمیان ٹیلیفونی رابطے میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے فوج سے متعلق بیانات پر تبادلہ خیال ہوا۔ خبروں میں کہا گیا کہ اس ٹیلیفونی رابطے میں نواز شریف نے شہباز شریف کو عمران خان کے خلاف فوری کارروائی کی ہدایت کر دی۔ نواز شریف نے الزام عائد کیا کہ عمران خان قومی ریاستی دفاعی اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ISPR کے بیان کی بنیاد پر حکومت تمام قانونی تقاضے پورے کرے۔ نواز شریف نے کہا کہ عمران خان فوج اور عوام کو آمنے سامنے لا کر خونی انقلاب کی تیاری کر رہے ہیں، خونی انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بھی کہا کہ عمران خان سیکورٹی رسک بن گئے ہیں۔ واضح ہے کہ عمران خان نے اپنے اوپر ہونے والے حملے کا ذمہ دار وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور ایک سینئر فوجی افسر کو بتایا تھا، جس کے بعد فوج نے اس بیان کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا تھا۔ فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ حکومت عمران خان کے جھوٹے الزامات پر قانونی کارروائی کرے۔ پاکستان کے سابق صدر آصف زرداری نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک شخص ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے ساری حدیں پار کر رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق سابق صدر آصف زرداری نے کہا کہ عمران خان کو نہ تو ملک کی سالمیت کی فکر ہے اور نہ ہی ملک کی اداروں کی۔ انہوں نے کہا کہ اداروں کی بقا سے ہی ملک کی بقا ہے۔ آصف زرداری نے کہا کہ 1947 سے اب تک ہم نے اور اداروں نے مل کر دشمنوں کا مقابلہ کیا اور اب بھی کر رہے ہیں، لیکن دشمن اس بار اندر کے لوگوں سے حملہ کروایا ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو صرف اقتدار اور اقتدار چاہیے، لیکن ہم کسی بھی صورت میں اداروں پر حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ عمران خان نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ جو حملہ کیا گیا ہے اس کی تفصیلات بعد میں بتاؤں گا، تاہم ان لوگوں نے مجھے گجرات یا وزیر آباد میں مارنے کا پلان بنایا تھا۔ عمران خان نے بھی کہا کہ مجھے مارنے کا فیصلہ بند کمرے میں کیا گیا تھا۔ روس کے شہر کوستروما کے کیفے میں آتش زدگی کے خوفناک حادثے میں کم سے کم 15 افراد ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ مقامی پولیس عہدیداروں کا کہنا ہے کہ روس کے شہر کوستروما کے کیفے میں آتشزدگی کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب کسی شخص نے جھگڑے کے بعد فلیئر گن کا استعمال کیا. فلیئر گن کے استعمال کے بعد ریسٹورینٹ میں آگ لگ گئی اور حالات بے قابو ہو گئے. امدادی ٹیموں نے کیفے اور ریسٹورینٹ میں موجود باقی 250 لوگوں کو باہر نکال لیا ہے. مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ ریسٹورینٹ میں دو لوگوں کے درمیان کسی بات پر لڑائی شروع ہو گئی, جس کے بعد ایک شخص نے فلیئر گن فائر کر دیا اور نتیجے میں ریسٹورینٹ میں آگ لگ گئی. آگ لگتے ہی ریسٹورینٹ میں بھگدڑ مچ گئی اور 15 لوگوں کے دم گھٹنے سے موت ہو گئی. آتشزدگی سے کیفے کی چھت بھی گر گئی ہے. حکام کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. پولیس اس شخص کو تلاش کر رہی ہے جس نے فلیئر گن کا استعمال کیا تھا. 2009 میں بھی روس کے شہر پیرم کے کیفے میں اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں 150 افراد ہلاک ہو گئے تھے. شام کی فوجوں نے شمال مشرقی صوبے حسکہ میں دہشت گرد امریکی فوجوں کے قافلے کا راستہ روک دیا. سانا نیوز ایجنسی کے مطابق غاصب امریکہ کا فوجی قافلہ ام الخیر قصبے سے تل التمر جا رہا تھا. باوردی امریکی دہشت گردوں کا قافلہ 6 بختر بند گاڑیوں پر مشتمل تھا, جسے شام کے فوجوں نے علاقے سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا ہے. اس نوعیت کا واقعہ 2 ہفتے قبل پیش آیا تھا جب دہشت گرد امریکی فوجوں نے قامشلی کے مضافات میں واقع قصبوں میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی. اس بار بھی شام کی فوج کے جوانوں نے امریکیوں کو پسپائی پر مجبور کیا تھا. واضح ہے کہ امریکی فوجوں نے شام کی کردستان ڈیموکریٹک ملیشیا قصد کے ساتھ مل کر شام کے شمالی اور شمال مشرقی علاقوں پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے. شام کی حکومت نے بارہا اعلان کیا کہ قصد اور امریکی باوردی دہشت گرد اپنے زیر قبضہ علاقوں میں شام کے تیل کے قدرتی ذخیروں کو لوٹ رہے ہیں اور علاقے میں دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں. فلسطینی مجاہدین نے صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ اقدامات کے جواب میں ایک بار پھر غرب اردن کے شہر جنین کے مضافات میں واقع ایک صہیونی چیک پوسٹ پر گولیاں برسائی ہیں. فلسطینی ذرائع ابلاغ کے مطابق جمعے کی شام کو صہیونی فوجیوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں واقع فلسطینی شہری حمزہ عبد الجواد کی رہائش گاہ کو مسمار کر دیا تھا, جس کے جواب میں فلسطینی نوجوانوں نے دوتان میں واقع غاصب اسرائیلی فوج کی چیک پوسٹ پر حملہ کر کے وہاں موجود صہیونی فوجیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا. بتایا جا رہا ہے کہ الخلیل کے جنوبی مضافات کے طارق بن زیاد علاقے پر بھی صہیونی فوجوں نے حملہ کر دیا, جس کا فلسطینی نوجوانوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا. فلسطینی نوجوانوں نے مقبوضہ مشرقی بیت المقدس میں واقع ابو دیس کے علاقے پر صہیونی فوجوں کے حملے کو بھی ناکام بنا دیا ہے. باخبر ذرائع کے مطابق ہفتے کی صبح غاصب اسرائیلی فوجوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں سے 8 فلسطینی شہریوں کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا. قابل ذکر ہے کہ صہیونیوں کی بڑھتی جارحیت کے نتیجے میں فلسطینی مزاحمتی گروہوں کی کارروائیوں میں شدت آتی جا رہی ہے, جس کا ایک اور نمونہ جمعرات کو جنین کے مضافات میں واقع الجلما صہیونی چیک پوسٹ پر حملے کی شکل میں دیکھا گیا. یہ کارروائیاں تل ابیب کی توسیع پسندانہ پالیسیوں اور اقدامات کے جواب میں انجام دی جا رہی ہیں. یاد رہے کہ غاصب صہیونی فوجی اپنے ناپاک غاصبانہ عزائم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے فلسطین کے مختلف علاقوں پر حملے کر کے متعدد فلسطینیوں کو شہید اور زخمی, جبکہ سینکڑوں کو گرفتار اور نامعلوم مدت کے لیے حراست میں لے لیتے ہیں. تاہم فلسطینیوں کی مزاحمت اور استقامت کے نتیجے میں حالات اب تل ابیب کے حق میں نظر نہیں آ رہے ہیں. دریاسنا تازہ سروے کے نتیجے سے معلوم ہوا ہے کہ صہیونی نوجوانوں کے ایک تہائی حصے کو یقین ہے کہ 25 سال بعد غاصب اسرائیلی حکومت کا وجود ہی نہیں رہے گا. اسرائیلی ٹی وی چینل 12 کی جانب سے کیے گئے ایک سروے میں بھی 33% اسرائیلی نوجوانوں نے کہا ہے کہ انہیں ملٹری سروس میں شامل ہونے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. صہیونی مبصرین نے سروے اور اس کے نتائج کو انتہائی خطرناک قرار دیا ہے. دوسری جانب صہیونی وزیر جنگ نے بھی اسرائیلیوں کے مابین بڑھتے اختلافات اور شدت پسندی کی جانب سے خبردار کیا ہے. صہیونی وزیر جنگ بینی گانٹس نے, جنہیں حالیہ انتخابات میں انتہا پسند دائیں بازو کے دھڑے کے مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے, کہا ہے کہ صہیونیوں کی موجودہ ابتر صورتحال کے پیش نظر ان کے بقول ایک اعتدال پسند پارٹی کی تشکیل کی ضرورت ہے. گنٹس نے انتخابات میں اپنی شکست کو سنگین قرار دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کے نتیجے نے انہیں ہلا کر رکھ دیا ہے. واضح ہے کہ گنٹس نے عبوری وزیر اعظم یائر لاپت کے ساتھ مل کر ایک اتحاد کی شکل میں پارلیمانی انتخابات میں شرکت کی تھی, تاہم انہیں نتنیاہو کی قیادت والے انتہا پسند دائیں بازو کے دھڑے کے مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. جارے سعودی اتحاد نے ایک بار پھر یمن پر شدید حملہ کیا ہے. المسیرہ نیوز چینل نے اطلاع دی ہے کہ جارے سعودی اتحاد کے جاسوسی اور ڈرون طیاروں نے یمن کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے الجبلیہ اور حیس علاقوں میں خفیہ پروازیں انجام دی ہیں۔ اس خبر کی یمن کی فوج اور عوامی فورس کی مشترکہ کمان نے تصدیق کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد نے صوبہ الحدیدہ کے مختلف علاقوں پر راکٹ بھی برسایا اور حیس اور جبلیہ علاقوں پر بھاری گولہ باری بھی کی ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش پروگرام میں ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، اور ہم ڈاکٹر راشد صاحب سے آج بحرین کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس بحرین کے دورے پر ہیں، اور کسی بھی پوپ کا بحرین کا یہ پہلا دورہ ہے۔ تو ڈاکٹر راشد صاحب، ایسے کیا مقاصد پوپ کے اس دورے میں، بحرین کے دورے میں ہو سکتے ہیں کہ ان کو یہ دورہ کرنا پڑا؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاشم علی صاحب، بہت شکریہ، ایک اہم موضوع کی طرف آپ نے متوجہ کیا۔ دیکھیں، پوپ جو ہے وہ بظاہر بحرین میں ہونے والی ایک کانفرنس ہے، امن و یکجہتی کانفرنس، اس میں شرکت کے لیے بحرین تشریف لے گئے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے خود بھی اشارہ کیا کہ یہ بحرین کا ان کا پہلا سفر ہے، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ ایک دو سالوں کے اندر مڈل ایسٹ کے ممالک میں پوپ نے سفر کرنا شروع کیا ہے۔ فروری 2019 میں انہوں نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا، پھر مارچ 2021 میں عراق کا سفر کیا۔ اس طرح کے جو مذہبی پیشوا رہنما ہوتے ہیں، ان کو دورے کرنے چاہیے، یقیناً اس کے اچھے اور مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ زمان و مکان کے عنوان سے ان دوروں کو جب دیکھا جاتا ہے، اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے، تو بعض ایسے منفی مسائل بھی سامنے آتے ہیں جس سے اس دورے کے یا اس شخصیت کے منفی رجحانات بھی سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ابھی جو بحرین کا دورہ ہے، ایک بحرین اس وقت جس کیفیت میں مبتلا ہے، اور وہاں پہ 2011 سے ایک عوامی جمہوری تحریک چل رہی ہے، اور وہاں پہ جس انداز سے اکثریتی دین یا مذہب کو انتہائی برے طریقے سے اس کو کچلا جا رہا ہے، اس کے سیاسی، ان کے جمہوری، ان کے انسانی حقوق کو بری طرح پامال کیا جا رہا ہے، تو ایسے میں پوپ کا وہاں پہ جانا اور وہاں پہ امن و یکجہتی کی بات کرنا، وہ بھی ایک ایسی حکومت کی دعوت پہ کہ جو خود ان تمام جرائم اور مسائل کا باعث ہے۔ یعنی اب اگر دیکھا جائے، اگر تو وہاں پہ کوئی ایک ایسی آرگنائزیشن ہوتی کہ جو سب کے لیے قابل قبول ہوتی، اور وہ واقعاً دین، مذہب اور بین المذاہب یکجہتی کے لیے کام کر رہی ہوتی، یا بقول ان کے کہ امن اور یکجہتی جیسے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہوتی، تو پھر تو اس کو کسی حد تک جسٹیفائی کیا جا سکتا تھا۔ لیکن ایک ایسی ڈکٹیٹر استبدادی حکومت کہ جو نہ جمہوری ہے نہ عوامی ہے، بلکہ وہ خالصتاً ایک خاندانی حکومت ہے، آمریت پر مبنی ہے، اور وہ جب اس طرح کی کانفرنس کرائے گی تو اس میں آنے والے جو مہمان ہیں وہ بھی مشکوک ہو جائیں گے۔ اب پوپ کے مقاصد ظاہراً جو بھی ہوں، لیکن اس وقت آل خلیفہ حکومت نے وہاں پہ ایک جعلی قسم کے، نمائشی قسم کے انتخابات کا اعلان کیا ہوا ہے، جبکہ اکثریت واضح جو ہے وہ آل خلیفہ کے مخالف ہے، انہوں نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ اس وقت ہزاروں کے حساب سے جیلوں میں لوگ انتہائی زندگی کے دشوار ایام گزار رہے ہیں، بغیر کیسز کے، بغیر مقدمات کے، بغیر وکیل کے، ان کو جو ہے وہاں پہ جبر و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو ان کے شہری حقوق نہیں دیے جا رہے، ان کو عدالت کے اندر پیش نہیں کیا جاتا، اور ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ وہاں سے انہوں نے 1000 کی تعداد میں سعودی عرب سے فورسز بلائی ہوئی ہیں، اور وہ فورسز انتہائی ظلم کرتی ہیں۔ اور اس وقت اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بحرین کے اندر شیعہ آبادی واضح اکثریت میں ہے، اور واضح اکثریت کے نہ امام بارگاہ محفوظ ہیں، نہ مساجد محفوظ ہیں، نہ ان کے مذہبی اجتماعات محفوظ ہیں، نہ محرم، نہ سفر، ان کے جو بھی پروگرام ہیں ان کو انتہائی ظالمانہ انداز سے آل خلیفہ جو ہے وہ اس کو کچل کے رکھ دیتے ہیں، کوئی اجتماعی پروگرام نہیں کرنے دیتے۔ اب اس کیفیت کے اندر اگر پوپ جائیں گے، اپنے وہ چند ہزار کرسچین کی نمائندگی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا اس کا جواب؟ وہاں پہ جو واضح کروڑوں میں رہنے والی آبادی ہے اس کا تو کوئی نام لینے والا نہیں ہے، ان کے حقوق کی وہ بات کرنے والا نہیں ہے۔ اور پوپ جب جائیں گے اور جب وہ اس امن و یکجہتی کانفرنس میں خطاب کریں گے تو وہ بحرین کے بارے میں کیا موقف لیں گے؟ وہ آل خلیفہ کے بارے میں ان کی کیا رائے بنے گی؟ اگر تو وہ آل خلیفہ کی حمایت کریں گے تو یہ تو سراسر امن و یکجہتی کی مخالفت ہے کہ وہ انسانی حقوق کے بہت بڑے پامال کرنے والی حکومت ہے، اور اگر وہ مخالفت کرتے ہیں فرض کریں کہ جس کا امکان کم ہے، تو خود پاپ کا دورہ جو ہے وہ خود آل خلیفہ کی نظروں میں جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور وہاں پہ اس وقت اسرائیل اور صہیونی لابی بھی بڑی تیزی سے کام کر رہی ہے، تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ آل خلیفہ نے ایک ہتھکنڈے کے طور پہ پاپ کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، پاپ کے نام پہ اپنے اوپر ہونے والے الزامات کو دھونے کی کوشش کی ہے، اپنے غیر جمہوری، غیر انسانی، غیر دینی، غیر مذہبی رویے کو ایک بڑے عیسائی رہنما کو دعوت دے کر اپنے اس ماضی کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے اس حال کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، اور مستقبل کے لیے وہ اس سے یقیناً یہ فائدہ اٹھائیں گے کہ وہ دنیا کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیں ہم نے امن و یکجہتی کانفرنس کی جس میں پاپ بھی تشریف لائے، اور ہم تو امن و سلامتی اور امن و یکجہتی کے بہت بڑے علم بردار ہیں، اور جو ہمارے مخالف ہیں اب وہ جو جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، وہ جو عوام جن کو گلیوں اور گھروں میں جا کے گھس کے مارا جاتا ہے، ان کی کون آواز سنے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آل خلیفہ حکومت کی ایک سازش ہے، اور اس سازش سے میں نہیں سمجھتا کہ ایک ملک کے اندر آپ دوسرے مذہب کے لوگوں کو تو کسی حد تک اہمیت دینے کے لیے وہاں کے پاپ کو بلا لیں، اور جو آپ کے اپنے شہری ہیں اور جو اکثریت میں ہیں اور وہ مسلمان بھی ہیں، آپ ان کے اوپر ایسا تشدد کریں، ایسا ظلم کریں کہ دنیا کے سامنے منہ دکھانے کے بھی قابل نہ ہو، اور آپ کہیں پہ بیان بھی نہ کر سکیں کہ آپ کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو اس طرح کے دوروں کے فوائد سے زیادہ پھر نقصانات ہی مرتب ہوتے ہیں۔
جی بہت شکریہ ڈاکٹر راشد صاحب، اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جو لے کے شفاعت کا یقین لے تھے گھر سے، جو لے شفاعت کا، جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے۔ سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے، تقدیر بناؤ سفر سے تقدیر بناؤگے، تیبہ کے سفر سے کرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے، مائل بکرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے، جسے تم نے محبت کی نظر سے دیکھا ہے، جسے تم نے محبت کی نظر سے دیکھا، جسے تم نے محبت کی نظر سے ہر شیر میرا مدحت سرکار کے صدقے، صدقے ایک تازگی رکھتا فزوں تر گل تر سے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامنے لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروں کے. عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 14 آبان، 10 ربیع ثانی اور 5 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. دس ربیع ثانی سن 201 ہجری قمری کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر گرامی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے، جو بر صغیر کے لوگوں میں معصومہ قم کے لقب سے مشہور ہیں، وفات پائی. آپ کی ولادت سن 173 ہجری قمری میں مدینہ میں ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ایک متقی اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ آپ کا شمار اہل بیت رسول علیہ السلام کی بلند مرتبہ خواتین میں ہوتا ہے۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بھام رضا علیہ السلام کے خراسان آنے کے بعد ملاقات کی خاطر مدینے سے خراسان کا سفر کیا، لیکن سفر کے دوران علالت کی وجہ سے شہر قم میں قیام پذیر ہوئیں، جہاں 17 دن کے قیام کے بعد علالت کے باعث یا بعض روایات کے مطابق دشمنوں کی طرف سے کھانے میں زہر دینے کی وجہ سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ آپ کو قم میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا روضہ آج بھی مرجع خلائق ہے، جہاں ہر خاص و عام حاضری دیتا ہے۔ چودہ آبان سن 1273 ہجری شمسی کو پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے ایران کے بعض جنوبی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس عالمی جنگ کے دوران ایران نے اپنی غیر جانبداری کا اعلان کیا تھا، لیکن ایران کے شمال کی طرف سے روسیوں نے اور شمال مغرب کی طرف سے عثمانیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ دونوں نے آذربائیجان پر قبضے کے لیے ایران کی سرزمین پر جنگ لڑی۔ حکومت برطانیہ نے بھی کئی بحری جہازوں کے ذریعے ایران کے جنوبی علاقے پر حملہ کر دیا۔ جرمن سفارت خانے نے بھی ایران میں اپنے شہریوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے مزاحمتی فورس تشکیل دی اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنی حمایت میں اکٹھی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد جرمن فوجیں بھی ایران میں داخل ہو گئیں اور عوام کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں۔ ان حملوں سے ایرانی عوام کو بے پناہ جانی و مالی نقصان پہنچا۔ دس ربیع ثانی سن 1330 ہجری قمری کو جارحے روس کے فوجیوں نے مشہد مقدس میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک پر گولہ باری کی۔ روسی فوجیوں کے اس نفرت انگیز اور وحشیانہ اقدام کے نتیجے میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضے کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا اور قیمتی اشیاء کو لوٹ لیا گیا۔ واضح رہے کہ اس وحشیانہ حملے میں مشہد مقدس کے متعدد افراد شہید اور زخمی ہوئے۔ پانچ نومبر سن 1918 عیسوی کو وبائی بیماری انفلوئنزا کے نتیجے میں یورپ کے ہزاروں افراد مارے گئے۔ یورپ میں عوام کی ایک بڑی تعداد تیزی سے اس بیماری میں مبتلا ہوئی اور نہایت کم وقت میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا۔ اس بیماری سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ اینٹی بایوٹک دواؤں کا فقدان تھا۔ چودہ آبان سن 1357 ہجری شمسی کو شاہی حکومت کے خلاف ایران کے مسلمان عوام کی جد و جہد کے دوران شریف امامی حکومت نے استعفیٰ دے دیا۔ سامراجی پٹھو شریف امامی نے ایران کے اسلامی انقلاب کے عروج کے زمانے میں جھوٹے اور پرفریب وعدے کر کے انقلاب کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ شریف امامی کے بعد جنرل اظہاری نے فوجی حکومت قائم کی، لیکن بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلوی حکومت کی نئی سازش کے رد عمل میں اعلان کیا کہ جو وزرائے اعظم بدلے جا رہے ہیں عالمی سامراج اور شاہ کے زر خرید غلام ہیں۔ اس کے ساتھ ہی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے کہا کہ شاہی حکومت کے خاتمے تک اپنی جد و جہد کو بدستور جاری رکھیں۔ چودہ آبان سن 1369 ہجری شمسی کو ایک ایرانی محقق ڈاکٹر فرامرز آشوری نے جاپان میں ایک تحقیق کے دوران اس بات کا پتہ لگایا کہ بعض قدرتی اشیاء میں تابکاری شعاؤں کے مقابلے میں مزاحمت کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ بایو کیمیکل اور دوا سازی کے شعبے میں ڈبل پی ایچ ڈی کے حامل ڈاکٹر آشوری اپنی 14 سال کی تحقیق کے بعد اس سلسلے میں ایک نئی دوا بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی بنائی ہوئی دوا تابکاری شعاؤں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریوں کے علاج میں نہایت مفید اور مؤثر ہے، نیز بیماریوں کے مقابلے میں انسانی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے یوم وفات کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔
سمین، دختر حضرت امام موسیٰ کاظم و خواہر گرامی حضرت امام رضا علیہ السلام حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی وفات کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے روز وفات کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔
ہمشیر رضا زینب کردار آپ ہیں، زینب کے بعد زہرا کا اظہار آپ ہیں یا کریمہ، یا کریمہ۔ دستار شہر تو اس برادر ہے آپ کے، دستار شہر تو اس برادر ہے آپ کے، اور شہر قم کے واسطے دستار آپ ہے۔ زینب کے بعد زہرا کا اظہار آپ ہے یا کریمہ، یا کریمہ۔ یہ بھی شرف ہے فاطمہ معصومہ آپ کا، یہ بھی شرف ہے فاطمہ معصومہ آپ کا، ہم نام بنت احمد مختار آپ ہے۔ زینب کے بعد زہرا کا اظہار آپ ہے یا کریمہ، یا کریمہ۔
سمن قم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تعلق رکھنے والی ایک مقدس ہستی کا روزہ مبارک ہے. اس ہستی کا نام فاطمہ معصومہ ہے. آپ ہدایت کا چراغ ہیں. آپ کا روزہ اقدس فرشتوں کے نزول کی جگہ اور محتاجوں کی پناہ گاہ ہے. آپ کے روزہ اقدس میں ہر جگہ لوگ دعا اور نماز میں مصروف نظر آتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا حرم بہشت کا دروازہ ہے، جس میں داخل ہوتے ہی دلوں سے غم دور ہو جاتے ہیں اور ظاہر روحانیت میں غرق ہو جاتا ہے. حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر گرامی، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ہمشیرہ اور قیامت کے دن شفاعت کرنے والی ہیں. آپ کی قبر اقدس کی زیارت کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. ہم بھی اس ہستی کی وفات کی مناسبت سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، سلام ہو آپ پر اے ولی خدا کی دختر، سلام ہو آپ پر اے ولی خدا کی ہمشیرہ، سلام ہو آپ پر اے ولی خدا کی پھوپھی، آپ پر خدا کا سلام ہو اے موسیٰ ابن جعفر کی دختر گرامی، سلام ہو آپ پر، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آپ کے ساتھ محشور فرمائیں. تمام فضائل، خوبیاں اور صفات جن سے انسان کی شخصیت کو چار چاند لگتے ہیں، سب آئمہ معصومین علیہ السلام اور اس خاندان کے تربیتی یافتہ افراد میں نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بندگی اور ریاکاری اور خود نمائی سے پاک اور خلوص پر مبنی عبادت، سخاوت اور بخشش اور غریبوں اور یتیموں پر توجہ، دوسروں کی توجہ حاصل کیے بغیر خفیہ بخشش و عطا، علم کا فروغ اور شاگردوں کی تربیت، ہر طبقے کے لوگوں کے سوالات کے جواب دینا، تکبر و غرور سے اجتناب اور عظمت کے باوجود انکساری، اور دوسری ہزاروں پسندیدہ صفات جو دینی پیشواؤں کی سیرت میں پائی جاتی ہیں، سبھی سبق آموز ہیں. اہل بیت علیہم السلام کی سیرت ہر زمانے کے ہر انسان کے لیے نمونہ عمل ہے. اسی وجہ سے ہم ان ہستیوں سے اپنے سامعین کو آشنا کرتے ہیں. حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے اپنی مختصر زندگی میں اپنے آبا و اجداد، خصوصاً حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی طرح عبادت کا درس دیا، علم سکھایا، حیا اور ادب کی تعلیم دی، میدان میں موجود رہیں اور باطل کے مقابلے میں حق کا دفاع کیا. حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی ولادت سن 173 ہجری قمری میں ہوئی. آپ نے اپنی پاکیزہ فطرت والدہ اور اپنے والد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زیر تربیت پرورش پائی. اس کے بعد اپنے بھائی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے پاس تربیت پائی اور علم حاصل کیا. آپ بچپن میں ہی حق کے متلاشی افراد کو دینی سوالات کے جواب دیتی تھیں، یہاں تک کہ آپ کے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آپ کی جانب سے سائلین کو دیے جانے والے صحیح جوابات سن کر بہت خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا، اس کا باپ اس پر قربان جائے.
غمِ حسین میں جو آنکھ تر نہیں ہوتی، غمِ حسین میں جو آنکھ تر نہیں ہوتی، اسے نصیب حقیقی نظر نہیں ہوتی. جھکا سکے نہ کبھی سر جو ماں سوا کے لیے ہے سر بلند اسے فکر سر نہیں ہوتی او بشر کی شان ہے جس سے وہ قوت دل ہے بشر کی شان ہے جس سے وہ قوت دل ہے خرد سے عظمت ذات بشر نہیں ہوتی دلوں پہ مہر ہے جن کی نظر پہ ہے پردے ہے ان کی رات کچھ ایسی سحر نہیں ہوتی ہوئے نہ ہوتے جو شبیر کربلا میں شہید نظر زمانے کی اسلام پر نہیں ہوتی فریب میں کوئی آئے نہ لہلانے پر فریب میں کوئی آئے نہ لہلانے پر ستم کی شاخ کبھی بارور نہیں ہوتی
حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کو خاندان کے افراد خصوصاً اپنے بھائی حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی اہل بیت علیہم السلام کے باہمی محبت اور الفت پر مبنی گہرے تعلقات بہت نمایاں ہیں قرآن کریم کی تعلیمات رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ معصومین علیہم السلام کے سبق آموز ارشادات میں صلہ رحم اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دی گئی ہے یہاں تک کہ جو شخص اپنے خاندان خصوصاً والدین سے تعلق توڑ لیتا ہے اس پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے اور وہ اس کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے قرآن کریم کی ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی شے کو اس کا شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے اور اس خدا سے بھی ڈرو جس کے ذریعے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور قرابت داروں کی بے تعلقی سے بھی اللہ تم سب کے اعمال کا نگراں ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی دختر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حضرت علی علیہ السلام اور اپنے نواسوں حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت نیز حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت امام علی علیہ السلام کی باہمی الفت اور اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت اپنے بھائیوں خصوصاً حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی محبت تاریخ میں اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ الفت و محبت کے بہت ہی خوبصورت جلوے ہیں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کو بھی اپنے بھائی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی یہاں تک کہ مامون کے حکم پر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو زبردستی مدینے سے مرو جلا وطن کیے جانے کے بعد حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ بے چین ہو گئیں آپ نے تقریباً ایک سال تک بھائی کی جدائی برداشت کی لیکن پھر آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا دوسری جانب حضرت امام علی رضا علیہ السلام بھی اپنی ہمشیرہ سے ملنے کے مشتاق تھے آپ نے ایک خفیہ خط اپنے غلام کو دیا جو اس نے مدینے میں آپ کی ہمشیرہ تک پہنچایا۔ آپ نے اپنی ہمشیرہ کو اپنے پاس بلایا تھا۔ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا نے خط پڑھا تو بھائی سے ملاقات کے شوق میں شدت پیدا ہو گئی اور آپ نے مرو جانے کی تیاری شروع کر دی۔ سمعین، اس زمانے میں مدینے سے مرو تک کے طویل سفر میں مشکلات بہت زیادہ تھیں اور راستے بھی محفوظ نہیں تھے، اس لیے حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا اپنے قریبی افراد کے بغیر سفر نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ اسی وجہ سے آپ کے بعض بھائی اور بھتیجے بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ قافلہ اس زمانے کے سفر کی مشکلات کو برداشت کرتا ہوا تہران کے قریب واقع ساوا شہر پہنچا۔ اس زمانے میں ساوا کے باشندے اہل بیت علیہ السلام کے شدید دشمن تھے۔ وہ علویوں کو بے دردی سے قتل کر دیتے تھے۔ بنی عباس سے تعلق رکھنے والے شہر ساوا کے ظالم افراد نے اس قافلے پر حملہ کر دیا جو امام علی رضا علیہ السلام سے ملنے کے لیے وہاں سے گزرنا چاہتا تھا اور جنگ کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس لڑائی میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے متعدد بھائی اور بھتیجے شہید ہو گئے اور بعض وہاں سے دور ہو گئے۔ آخر کار وہ بھی بنی عباس کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے اپنے عائزہ کی خون آلود لاشیں دیکھیں تو آپ کو شدید صدمہ ہوا۔ آپ اس جان لیوا دکھ کی وجہ سے بیمار پڑ گئیں۔ آپ نے ساوا میں بدامنی کی وجہ سے فرمایا کہ مجھے قم لے چلو، کیونکہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ قم ہمارے شیعوں کا مرکز ہے۔ سامعین، قم کے باشندوں کے دلوں میں شروع ہی سے اہل بیت علیہ السلام کی محبت تھی۔ انہوں نے جب اس ہولناک واقعے کے بارے میں سنا تو وہ ساوا گئے اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کو بہت زیادہ عزت و احترام کے ساتھ قم لے آئے۔ قم کے بہت سے لوگ شہر کے بیرونی گیٹ پر اپنے امام حضرت علی رضا علیہ السلام کی بہن کی زیارت کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ اس طرح حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا قم کے لوگوں کے عظیم الشان استقبال کے ساتھ اس سرزمین میں داخل ہوئیں۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے اشعری خاندان کے بزرگ موسیٰ ابن حضرج کے گھر میں 17 دن تک قیام فرمایا۔ قم کی خواتین گروہوں کی شکل میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کو جاتی اور شہدا کا پرسہ دیتی۔ آپ نے یہ 17 دن خدا تعالی کی عبادت اور دعا و مناجات میں گزارے۔ آپ شدید بیمار تھیں، اپنے بھائی سے آپ کی ملاقات نہ ہو سکی اور قم میں 17 دن قیام کے بعد آپ نے وفات پائی۔ قم کے شیعوں نے آپ کی عزاداری کی، البتہ بعض مورخین نے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی بیماری اور وفات کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کو 28 سال کی عمر میں شہر ساوا میں زہر دیا گیا تھا۔ سامعین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی ولادت سے کئی سال قبل آپ کی فضیلت کے بارے میں فرمایا تھا، آگاہ رہو کہ میری اولاد میں سے خاتون جس کا نام فاطمہ بنت موسیٰ ہوگا قم میں وفات پائیں گی اور ہمارے سارے شیعہ ان کی شفاعت کے ساتھ بہشت میں داخل ہوں گے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے بھی اپنی گرامی قدر بہن حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی شان میں فرمایا ہے کہ جو بھی ان کی زیارت کرے گا وہ بہشت میں جائے گا۔ سامعین، عظمت و شرم و حیا اور علم و دانائی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کی اہم خصوصیات ہیں۔ جس زمانے میں عورت کو حصول لذت کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اس کے مقام و منزلت و معرفت و پارسائی نیز ماں اور بیوی ہونے کے گراں قدر مقام کو نظر انداز کر دیا جاتا یا حقیر جانا جاتا ہے، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا جیسی عظیم مقام کی حامل اور زہد و تقویٰ کے بلند مقام پر فائز خواتین کا ذکر کرنا کتنا اچھا ہے۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے فضائل میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ پروردگار کی بہت زیادہ عبادت کرتی تھیں، بارگاہ الہی میں خضوع و خشوع آپ کی نمازوں، دعاؤں، اور قم شہر میں بیت النور کے نام سے مشہور آپ کی عبادت کے مقام سے آپ کی معرفت اور پرہیزگاری کی نشاندہی ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ نے آئمہ اطہار علیہم السلام کی بہت سی احادیث بھی بیان کی ہیں اور اپنی زندگی میں ان گراں قد فرامین کا احیاء بھی کیا۔ ہم آپ سامعین کو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی وفات کی مناسبت سے ایک مرتبہ پھر تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں ملتمس ہیں کہ اے فاطمہ، خدا کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے تاکہ ہم بہشت میں جا سکیں، کیونکہ خدا کے ہاں آپ کا مقام بہت بلند ہے۔
یا کریمہ، یا کریمہ، یا کریمہ، یا کریمہ، ہم شیر رضا زینب کردار آپ ہے، زینب کے بعد زہرا کا اظہار آپ ہے، یا کریمہ، یا کریمہ، دستار شہر تو اس برادر ہے آپ کے، دستار شہر تو اس برادر ہے آپ کے، اور شہر قم کے واسطے دستار آپ ہے، زینب کے بعد زہرا کا اظہار آپ ہے، یا کریمہ، یا کریمہ، یہ بھی شرف ہے فاطمہ معصومہ آپ کا، یہ بھی شرف ہے فاطمہ معصومہ آپ کا، ہم نام بنت احمد مختار آپ ہے، زینب کے بعد زہرا کا اظہار آپ ہے، یا کریمہ، یا کریمہ، آتی ہے بوئے فاطمہ مرقد سے آپ کے، آتی ہے بوئے فاطمہ مرقد سے آپ کے، یعنی جناب زہرا کی مہکار آپ ہے، زینب کے بعد زہرا کا اظہار آپ ہے، یا کریمہ، یا کریمہ، نسبت ہے ایسے ثانیہ زہرا سے آپ کو، نسبت ہے ایسے ثانیہ زہرا سے آپ کو، زینب کی طرح بھائی کی غمخار آپ ہے، زینب کے بعد زہرا کا اظہار آپ ہے، یا کریمہ، یا کریمہ۔
سلمان و جعفری پہ کرم آپ ہی کا ہے, سلمان و جعفری پہ کرم آپ ہی کا ہے, میرے قلم پہ مہربان ہر بار آپ ہے. زینب کے بعد زہرا کا اظہار آپ ہے یا کریمہ یا کریمہ.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے کریم اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی وفات کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے. ایک بار پھر ہم آپ سب کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں, اور لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کے پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے. آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. روزنامہ ایران, عالمی سامراج سے مقابلے کا دن, ایران کے 900 شہروں میں شاندار ریلیاں, عوام نے بلواوں کو جواب دے دیا. روزنامہ العرب, زیادہ شدت پسند حلیفوں کے ساتھ نیتن یاہو کی واپسی سے سب فکر مند. واشنگٹن پوسٹ, برطانیہ کے محققین نے 400 سے زائد دنوں سے کرونا میں مبتلا شخص کو صحت یاب کر دیا. اور اب اخبارات کی تفصیلات. روزنامہ سیاست روز, شاندار موجودگی کی عظمت, اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے. گزشتہ روز عالمی سامراج سے مقابلے کے دن کی مناسبت سے پورے ایران میں ریلیوں کا انعقاد ہوا, جس میں عوام کی شاندار شرکت اور امریکہ مرد آباد کے نعرے لگا کر جہاں اس بات پر زور دیا کہ وہ اسلامی نظام اور ارضی سالمیت کے تحفظ کا عزم رکھتے ہیں, وہیں ایرانی عوام نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ پروپیگنڈوں اور دشمن کے میڈیا کی تشہیراتی جنگ سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں. گزشتہ کئی ہفتوں سے مغرب کی یہ ظاہر کرنے کی کوشش رہی ہے کہ ایرانی عوام اسلامی نظام کے ساتھ نہیں ہیں, اور مغربی میڈیا نے منصوبہ بند طریقے سے خبریں شائع کر کے ایران میں بدامنی و بدنظمی اور اختلافات ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن گزشتہ روز کی ریلیوں نے ان کے تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیا. دشمن کو شاید اس بات کا اندازہ تھا, اسی لیے ان ریلیوں کے موقع پر امریکی صدر G7 کے وزرائے خارجہ اور یورپی یونین میں خارجہ پالیسی کے ذمہ دار جیسی مغربی شخصیتوں نے توجہ ہٹانے کے لیے غیر معمولی بیانات دیے. اس سے قبل شیراز میں دہشت گردانہ حملے کے وقت بھی یہی حکمت عملی اپنائی گئی تھی. بہرحال گزشتہ روز عوام نے ریلیوں میں شرکت کر کے دشمنوں اور ان سے متاثر ہونے والے معدود لوگوں کو پیغام دے دیا ہے. روزنامہ الاخبار, حزب اللہ لبنان ایک سیاسی تحریک ہے, دہشت گرد تنظیم نہیں. سوئٹزرلینڈ, اخبار لکھتا ہے سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے اپنے ملک میں حزب اللہ کی سرگرمیوں کے بارے میں شروع کی جانے والی تحقیقات مکمل کر لی ہیں.
یہ تحقیقات کچھ اراکین پارلیمنٹ کی جانب سے حزب اللہ کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیے جانے کے مطالبے کے بعد شروع کی گئی تھیں۔ تحقیقات کے بعد رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں حزب اللہ کی سرگرمیاں بے حد محدود ہیں، اور یہ کہ حزب اللہ پر پابندی اور اسے دہشت گردوں کے فہرست میں شامل کرنے سے سوئس سفارتکاری متاثر ہوگی اور حزب اللہ کے حامی ملک سوئٹزرلینڈ سے دور ہو جائیں گے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا کے کچھ گنے چنے ملکوں نے ہی حزب اللہ پر پابندی عائد کی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی طویل سرکاری رپورٹ میں شیعہ سنی اختلافات کا ذکر کیا گیا، اور لبنان، وہاں کے حالات اور حزب اللہ کی تشکیل اور تشکیل کے بعد سے اس کے سیاسی مقاصد، اسرائیل کے خلاف جد و جہد اور حزب اللہ کی جانب سے مختلف رفاعی کاموں اور اس کے تحت چلنے والے اسپتالوں، اسکولوں اور امدادی اداروں اور لبنان میں اس کی مقبولیت کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اور سامعین، آئیے اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ نوائے وقت عمران خان پر حملے کے خلاف ملک گیر احتجاج، پی ٹی آئی کے درجنوں کارکنان گرفتار۔ روزنامہ خبریں، حکومت پاک فوج اور عوام کو لڑوانا چاہتی ہیں، شیخ رشید۔ ہندوستان ٹائمز، آزاد ہندوستان کے پہلے ووٹر کی ہماچل پردیش میں 106 سال کی عمر میں موت، 2 نومبر کو آخری ووٹ دیا تھا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، حملے کا علم اداروں اور ایجنسیوں سے ہوا، 3.5 سال اقتدار میں رہا، میرے رابطے ہیں عمران خان۔ اخبار لکھتا ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ انہیں 4 گولیاں لگی ہیں، اللہ کا شکر ہے بچ گیا، انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، صحتیاب ہو کر پھر اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، ٹھیک ہوتے ہی دوبارہ لانگ مارچ کی کال دوں گا، پھر سڑکوں پر نکلیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور ایجنسی کے ایک سینئر افسر نے مجھے مارنے کا منصوبہ بنایا، جب تک یہ 3 لوگ عہدے پر موجود ہیں شفاف تفتیش ممکن نہیں، ان 3 افراد کے مستعفی ہونے تک احتجاج جاری رہے گا۔ آرمی چیف سے کہتا ہوں کہ اس طرح کی کالی بھیڑیں فوج کو نقصان پہنچا رہی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسان نہیں، پرامن یا خونی انقلاب آئے گا، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، یونیفارم سول کوڈ، مضموم عزائم اور امت مسلمہ۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے گجرات اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے، لیکن اس سے عین پہلے یونیفارم سول کوڈ کے معاملے کو سرخیوں میں بھی لایا گیا۔ اسمبلی انتخابات مہم کا رنگ ڈھنگ کیا ہوگا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ 29 اکتوبر کو گجرات کی ریاستی کابینہ کی میٹنگ کے دوران کمیٹی کی تشکیل کی تجویز کو منظوری دی گئی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ یونیفارم سول کوڈ کا شوشہ گجرات اسمبلی انتخابات میں فائدہ اٹھانے کے مقصد سے چھوڑا گیا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اس سے پہلے اتراکھنڈ میں اسمبلی انتخابات سے پہلے اسے حربے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ موجودہ صورتحال میں ضروری ہے کہ اسلام نے بات کب، کہاں اور کیسے رکھی جائے اور کیوں رکھی جائے، اس کا جو طریقہ بتایا ہے اسے جانا جائے۔ ملک کے دستور نے اپنی بات کو مناسب پلیٹ فارم پر مؤثر طریقے سے رکھنے کے جو راستے بتائے ہیں ان سے استفادہ کیا جائے، اسی کے ساتھ ساتھ ملک کے شہریوں تک اپنی بات پہنچائی جائے، فتنہ انگیزیوں کے ارادوں کو ناکام بنانے کا واحد طریقہ یہی ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایرنا، سلامتی کونسل میں فلاپ اداکاروں کا ڈرامہ، دنیا ہالی ووڈ کا اسٹوڈیو نہیں ہے۔ وائی جے سی، سلامتی کونسل کے کچھ اراکین نے دہشت گردوں کو اچھے اور برے میں تقسیم کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام ایرانی وزیر خارجہ کا خط۔ الفرات نیوز، عراقی صدر اور امریکی وزیر خارجہ کی ٹیلی فونی گفتگو، فریقین نے دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک اتحاد کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اسپوٹنک نیوز، حکومت تمام مسائل حل نہیں کر سکتی، برطانوی وزیراعظم رشی سونک۔ رویٹرز، بائیڈن کا کہنا ہے کہ ٹویٹر پر پوری دنیا میں جھوٹ پھیلا رہا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامع لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام ایرانی فن تعمیر، اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے. پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے. امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا.
سامعین، قدیم زمانے سے انسانی معاشروں میں انسانوں کے درمیان رابطوں اور شہری و دیہی علاقوں کے درمیان آمد و رفت پر توجہ دی جاتی رہی ہے. یہی امر اس بات کا باعث بنا ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں نے مسافروں کی سہولت کے لیے سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کا کام انجام دیا ہے. ایران میں بھی تجارتی راستوں سے کاروانوں کی دائمی اور منظم آمد و رفت بہت سے کاروان سراؤں اور مسافر خانوں کے وجود میں آنے کا باعث بنی. ایران میں اقتصادی اور سماجی میدان میں گاڑیوں کی آمد سے قبل تک دیہی علاقوں اور شہروں کے درمیان معینہ فاصلوں اور دوریوں پر کاروان سرائے بنائے گئے کہ جن کی تعداد یا ان کا رقبہ قافلوں اور سامانوں کے لین دین کے حجم کی بنیاد پر ہوتا تھا. ان جگہوں اور مقامات میں سے بہت ہی کم باقی بچے ہیں جن کی مرمت کا کام انجام پایا ہے، اور بہت سے کاروان سرائے سڑکیں بنائے جانے یا قدرتی آفات کے سبب تباہ ہو گئے ہیں. البتہ کاروان سراؤں کا گزشتہ ادوار میں مسافر خانوں کا رول ہوتا تھا، اور مسافرین کبھی وہاں ٹھہرتے تھے تاکہ کسی اور قافلے کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھ سکیں اور منزل مقصود تک پہنچ سکے. کاروان سرا کا نام کاروان اور سرا سے مرکب ہے. کاروان کے معنی مسافروں کے ایک گروہ کا مل کر ساتھ سفر کرنا ہے، اور سرا کے معنی گھر اور مکان کے ہیں. یہ دو لفظ پہلوی زبان سے لیے گئے ہیں. کاروان سرا وہ جگہ ہے کہ جہاں قافلے عارضی طور پر رکتے اور ٹھہرتے تھے، اور یہ جگہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اسلامی سرزمینوں میں ٹھہرنے کی سب سے بڑی جگہ یا فضا ہوتی تھی. اس کی ڈیزائننگ عام طور پر اسکوائر یا ریکٹینگل شکل میں ہوتی تھی کہ جس کے اندر داخل ہونے کا ایک بڑا اور بلند دروازہ ہوا کرتا تھا، اور ایک کوریڈور محراب نما شکل میں انٹرنس اور صحن کے درمیان ہوتا تھا. صحن کے اطراف میں پتھر کے چبوترے ہوتے تھے، اور اس کے پاس ہی ایسی جگہ بنائی جاتی تھی جو قافلے والوں کی عارضی استراحت کی جگہ ہوا کرتی تھی. اس کے پشت میں چھوٹے کمرے ہوتے تھے جس میں ایک شب یا چند شب رکنے کا انتظام ہوتا تھا، کہ جس میں زندگی کی بنیادی سہولیات کے سامان فراہم ہوتے تھے. دو طبقہ کاروان سراؤں میں نیچے کے کمروں کو سامانوں کو رکھنے کے لیے انبار کے طور پر، اور اوپر کے کمروں کو آرام و استراحت اور مسافروں کے سونے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. کاروان سراؤں کا ایک حصہ گھوڑوں اور چوپایوں کو رکھنے سے مختص ہوتا تھا. کاروان سرا کے اندر داخل ہونے کے راستے میں دونوں طرف محافظوں اور کاروان سرا کی دیکھ بھال کرنے والوں کے کمرے ہوتے تھے. عام طور پر ہر کاروان سرا میں پانی کے کنویں ہوتے تھے کہ جو صحن کے بیچ میں واقع ہوتے تھے.
سامن، تاریخی منابع سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ کاروان سراؤں کا سنگ بنیاد ہخامہ رشیوں کے دور میں رکھا گیا. یونانی مورخ ہیرودوت اپنی پانچ نامی کتاب میں ان منزل گاہوں یا آرام دہ اور پرسکون گھروں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو ہخامہ رشی بادشاہوں کے توسط سے شوش اور سارت کے درمیان بنائے گئے تھے. یہ مورخ ایک ہی جیسی 111 ایسی عمارتوں کے نام کا ذکر کرتے ہیں کہ جو ہخامہ رشیوں کے دارالحکومت اور شہر سارت کے درمیان موجود 2500 کلومیٹر کے فاصلے میں بنائی گئی تھیں، اور قافلے والے 3 مہینوں کے دوران اس راستے کو طے کرتے تھے. راستے کے درمیان قیام گاہوں اور قافلے والوں کے سیکورٹی اور رفاہ و سہولت نے ان عمارتوں کی تعمیر کو ضروری بنا دیا تھا. اشکانیان کے دور میں بھی ایران میں راستوں کی توسیع اور قافلے والوں کی حمایت کو غیر معمولی اہمیت حاصل تھی. اسی سبب سے اہم راستوں، خاص طور پر شاہراہ ریشم پر متعدد کاروان سرائے بنائے گئے. ساسانی دور میں بھی راستوں کی تعمیر کے لیے کام کیے گئے. اس دور میں اصلی اور اہم راستوں میں متعدد کاروان سرا بنائے گئے، جن میں سے اس دور کے اہم ترین دیرگچین، ربات انوشیروان، دروازہ گچھ اور کنارے سیاہ جیسے کاروان سرا ابھی بھی باقی ہیں۔ دیرگچین کاروان سرا اس وقت ایران کے قومی آثار کا حصہ ہے اور تہران کے قریب واقع ہے۔ یہ کاروان سرا تقریباً 1800 سال پرانا ہے۔ دیرگچین کو ایرانی کاروان سراؤں کی ماں کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں مسافروں کی ضرورت کی تمام چیزیں فراہم تھیں۔ اس میں چکی، پچھواڑا، بیت الخلا، حمام سب کچھ موجود تھا اور بعد میں اس میں مسجد کا بھی اضافہ کیا گیا۔ دیرگچین کاروان سرا کے 6 ٹاور ہیں اور یہ کاروان سرا 4 ایوانوں پر مشتمل ہے۔ اس خوبصورت کاروان سرا کی وسعت 12,000 مربع میٹر ہے کہ جس میں ماضی میں 43 کمرے، پرتعیش اور شاندار ایوان، 18 استبل اور سامانوں کی حفاظت کے لیے 2 انبار تھے۔ یہ کاروان سرا اس وقت ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے ایک سیاحتی مقام میں تبدیل ہو گیا ہے۔
اسلامی دور میں کاروان سراؤں کے فروغ اور اس کی توسیع میں متعدد عوامل کار فرما رہے ہیں کہ جن میں سے اہم ترین مذہبی، فوجی اور اقتصادی عوامل تھے۔ بہت سے سفرناموں اور جغرافیہ اور تاریخ سے متعلق کتابوں میں تجارت، زیارت اور سیاحت کے بارے میں بہت زیادہ معلومات و اطلاعات موجود ہیں۔ ناصر خسرو ایران کے ایسے شاعر اور مصنف ہیں جو اپنی متعدد کتابوں، خاص طور پر سفر ناموں کے سبب مشہور ہیں۔ وہ اپنے سفر نامے میں متعدد کاروان سراؤں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن میں سفر کے دوران قافلے ٹھہرتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ شہر نائن سے تبستک انجام پانے والے اپنے سفر کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ہم زبیدہ نامی کاروان سرا پہنچے کہ جس میں پانی کا ایک بڑا انبار تھا۔ اگر اس بیابانی علاقے میں یہ کاروان سرا اور میٹھا اور لذیذ پانی نہ ہوتا تو اس کاروان سرا اور اس کے میٹھے اور گوارا پانی کے بغیر ہم اس بیابانی علاقے سے گزر نہیں سکتے تھے۔ عام المنفعت عمارتوں جیسے کاروان سراؤں کی تعمیر و توسیع کو اوائل اسلام میں غیر معمولی اہمیت حاصل تھی۔ 5ویں ہجری قمری مطابق 11ویں عیسوی اسلامی ہنر و فن، خاص طور پر اسلامی فن معماری کے ترقی و توسیع کا دور ہے۔ مسجدوں، کاروان سراؤں جیسی عمارتوں میں اکثر و بیشتر 2 یا 4 ایوان بنائے جاتے تھے۔ یہ عمل مغلوں کے حملوں اور ان کے تباہ کن اقدامات کے وقت تک جاری رہا۔
زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ مغلوں کے بعد والی نسلیں ایرانی ثقافت کی شیفتہ و دلدادہ ہو گئیں اور انہوں نے ماضی کے تجربوں سے استفادہ کیا۔ انہوں نے تجارت، اقتصاد اور کاروان سراؤں کی ساخت کو رونق دی اور ان کی حفاظت کا کام فوجیوں کے حوالے کر دیا۔ خواجہ رشید الدین فضل اللہ کا نام عام المنفعت عمارتوں من جملہ متعدد کاروان سراؤں کی تعمیر کے سبب ایران کی تاریخ میں معروف ہے۔ مارک پولو ایران کے شہروں یزد اور کرمان کے راستے کے سفر کے بارے میں اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں، یزد ایک بڑا شہر ہے اور اس کے باشندے مسلمان ہیں۔ جب وہ چاہتے ہیں کہ شہر سے باہر جائیں اور کرمان کا سفر کریں تو ان کو 8 روز راستے میں رہنا پڑتا ہے اور صحرا اور بیابانوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اس راستے میں 3 کاروان سرا قافلوں کے ٹھہرنے کے لیے پائے جاتے ہیں کہ جن کے باعث اگلے مراحل کے سفر کی منزلیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ بلا شبہ ایران کے کاروان سراؤں کی تعمیر کا سنہری دور صفویہ دور سے متعلق ہے کہ جس میں ملکی اور غیر ملکی تجارت کو رونق اور فروغ حاصل ہوا اور ایرانیوں اور ایران کے دیدار کے لیے غیر ملکیوں کی ایران آمد و رفت بھی ان دنوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی۔ مشہد میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت گاہ، کربلا میں حرم امام حسین علیہ السلام اور شہر نجف میں مرقد امام علیہ السلام کے راستوں میں متعدد کاروان سرا بنائے گئے کہ جن میں سے بہت سے ابھی بھی باقی ہیں۔ صفویہ دور میں یورپ، چین اور ہندوستان کے لیے سامانوں کی برآمدات نے ایران کے تجارتی راستے کو بیرون ملک میں بھی وسعت دی۔
اس طرح سے ایران میں کاروان سراؤں کی تعمیر کا آغاز 25ویں صدی قبل سے شروع ہوا۔ محققین من جملہ امریکہ کے ماہر ایرانیات پروفیسر آرتھر پاپ کا خیال ہے کہ ایران میں کاروان سراؤں کی بنیاد ایرانی معماروں کی ایک بڑی کامیابی ہے اور دنیا کے کسی بھی خطے میں کاروان سرا کی تعمیر سے استفادہ ایران جیسی خصوصیات کا حامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کاروان سرا اجتماعی لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے، اگرچہ اس زمانے میں جو مسافر دنیا کے مختلف علاقوں سے کاروان سراؤں میں آتے تھے وہ باہمی رابطوں اور تعاون کے نتیجے میں دوسروں کے آداب و رسوم اور عقائد و افکار سے آشنا ہوتے تھے۔ فارسی ادب میں ادب کے شعرا اور بزرگوں نے بہت زیادہ کاروان سراؤں کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے خوبصورت اشعار رقم کرنے کے ساتھ ہی انسان کو کاروان زندگی کے مسافر اور اس دنیا کو کاروان سرا سے تشبیہ دی ہے۔ ان اشعار میں انسان کو اس دنیا سے وابستگی سے منع کیا گیا ہے اور دنیا کی ناپائیدار زندگی کو کاروان سرا میں مسافر کی رہائش سے تشبیہ دی ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔ Thank you.